صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله في حمد وصنع نبي كريم رؤوف الرحيم صاحب الصف كريم عليه الصلاة والتسليم في بارگاه مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و مقدر سامعین کرام گرامی قدر حضرات تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اہم لمحات سے ہم اپنی زندگی کو منور کر رہے ہیں اور لحظہ در لحظہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے سیرت کے پاکیزہ نقوش کہ اگر یہ اپنے عزم پر مستقیم رہے تو ہم دوبارہ یثرب کو مدینہ منورہ کو یثرب بنا دیں گے اور وہاں پر بت پرستی کو شروع کر دیں گے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو روک دیں گے. حضرت کو کفار مکی سن 8 ہجری کی ابتدا میں کفار کو جس پر سب سے زیادہ بھرم اور جس پر سب سے زیادہ توقع تھی وہ اپنی سابقہ غلطیوں اور ندامتوں پر اشک بہاتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے اور عمر بن عاص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پر ایمان لے آئے. کفر کو گویا کہ ایک بہت بڑا لرزہ خیز جھٹکا تھا. اب ان کا سمجھنا مشکل تھا کہ عمر بن عاص جسے ابو جہن کا نائب سمجھا جاتا تھا جسے امیہ اور عثمان کا نائب سمجھا جاتا تھا یہ اسلام سے متاثر ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درس کے حق پر ایمان لے آئے, اس کی تفصیلات کے لیے چاہیے سلام درس سیرت میں سلام فرمائی. اور یہ تنہا نہیں آئے بلکہ ان کے ساتھ خالد بن ولید بھی آ گئے اور حضرت عثمان بن طلحہ بھی آ گئے. اب کفر کے پاس کچھ نہیں رہا, صرف تنہا ابو سفیان ہے. سفیان کے علاوہ اب کفر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ بھی فتح مکہ کے وقت نام کے ساتھ وہاں پر پہنچے. اس میں جاسیت اور حلاوت بھی اسی اعتبار سے ہوگی. حضرت عمر بن عاص خلاصہ, اور آپ کے ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ ہوئی کی طرف سے آپ کو سنا.
میں نے وہاں پر اپنا قیام کیا, اور اسی دوران
خالد بن ولید کو مسلمان کرنے کے لیے بہت ڈھونڈا، لیکن نہ مکہ میں خالد بن ولید سے اور نہ حدیبیہ کے مقام پر، تو انہوں نے سیدنا خالد بن ولید کے لیے خط لکھا. اور اتنا منصف مزاج شخص ہے، تو تیری رائے اسلام کی صداقت سے کیسی مختی رہی؟ اور جبکہ تو سچ بولنے میں، دیانت میں، حق کو حق کہنے پر، چاہے تیرا کوئی قریب اس کا مخالف ہو، لیکن تو حق کا ساتھ دینے والا ہے، پھر تجھے اسلام کی روشنی، اسلام کی صداقت کیوں نظر نہیں آئی؟ دیکھ، میں تیرا بھائی ولید ابن ولید سمجھ چکا ہوں، اور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو سرکار نے پوچھا خالد کہاں ہے. یہ سب خط میں ذکر کر رہے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا خالد کہاں ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ ولید ہم خالد کی بہت قدر کرتے ہیں. خالد ایک سچا شخص ہے، خالد ایک نیک آدمی ہے، یعنی نیک فطرت کے شخص ہے، سلیم الفطرت شخص ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکہ کے جوانوں کے اندر خالد بن ولید کا نام سر فہرست آتا ہے. ہم اس کی جرأت و شجاعت کی بھی قدر کرتے ہیں، اور اس کے اخلاق اور اس کی نظرت کی بھی قدر کرتے ہیں. لہذا خالد، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تجھ سے تیری قسمت میں کیا ہے کہ اتنے حسین واقعات تیرے سامنے ہو جاتے ہیں، اتنے اچھے لمحات تجھے ہدایت کی طرف لانے کے لیے مہیا ہوتے ہیں، اور تو ہدایت قبول کیوں نہیں کرتا؟ یہ خط لکھ کر ایک قاصد کو دیا اور روانہ کرے. خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں نے یہ خط پڑھا کہ سرکار میرے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میری آنکھیں پار ہو گئی اور میرے دل میں سلام کی قدر و محبت پیدا ہو گئی. کہتے ہیں کہ ایک ادا کا بھی فیصلہ تھا کہ میں سرکار کے سلام السلام کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہوں. شرمندگی تھی، ندامت تھی، ایک رسوائی تھی کہ میں نے احد کے اندر اسلام کو اتنا نقصان کیا، حنین کے اندر، بدر کے اندر، لیکن اور معاملات کے اندر اسلام اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی جو وسائل تھے اس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے کی میں نے کوشش کی ہے، تو ابھی میں منہ جا کے سرکار کو کیسے دکھاؤں؟ لیکن جب خط میں یہ اپنے بھائی کی طرف سے انہیں ڈھراس بنی اور امید بنی کہ سرکار پوچھ رہے ہیں کہ خالد کیوں نہیں آیا، اور خالد تو ایک سلیم الفطرت شخص ہے، اس کی شجاعت و بہادری پر ہمیں فخر ہے کہ مکہ کے اندر ایسا شخص موجود ہے، خواہ و کفار کی طرف ہے، لیکن اس کے اندر اچھائی یہ ہے کہ وہ صحیح کو صحیح کہتا ہے اور غلط کو غلط کہتا ہے. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں رات کو پھر سو گیا، رات خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک بہت بنجر علاقے سے گزر رہا ہوں، خاردار وادی ہے، سوکھے کانٹوں کی وادی ہے جس پر میرے کپڑے پھنس جاتے ہیں، اور میں اپنے کپڑوں کو کھینچتا ہوں، اور پھر جب بہت جدوجہد میں مشقت کرتا ہوں شروع ہو جاتا ہوں، اور میں فوراً اس سبزہ اور وادی لالہ دار کے اندر داخل ہو جاتا ہوں. کیونکہ مکہ ہو یا مدینہ، سید نصیری کے اندر یہ خاصیت یہ بھی رہی ہے کہ اس طرح یہ تاریخ بہت بڑا آئی ملا معاشرین کے اندر، تعبیر کرنے والوں کے اندر سیدنا صدیق کے اندر کس فرق کے خلاف جناب، اس میں بھی گویا کہ آپ کا نائب اور آپ کی کوئی نبی اور تفصیل نظر نہیں جاتا. کہتے کہ میں نے یہ سوچا کہ میں جاؤں گا اور سیدنا صدیق کے اندر سے صدیق گویا کہ تعبیر پوچھوں گا. کہتے کہ میں گیا تو میں نے یہ تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جب تیرے دامن سے کانٹے چپک رہے تھے تو وادی گھبڑ، لیکن جب تو سبزہ اور لالہ دار ہریالی وادی میں داخل ہو گیا تو دراصل یہ تیرے خواب کے نتیجے اشارت کی گئی تھی کہ اب تیرے کفر اور تیری گندگی جو ہے وہ دھل رہی ہے، اور اب قریب تو راحت اور نجات اور ہدایت یعنی اسلام کی وادی میں داخل ہو. کہتے ہیں کہ جب میں نکلا تو میری ملاقات سفیان بن امیہ سے، یہ وہی امیہ کے خلف کا بیٹا ہے. میں نے اسے روک کر کہا کہ دیکھ تو بڑا سمجھدار مقصد کی میری بات کر، اب تو سارا مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد ابن عبداللہ کا گویا کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو گیا ہے، کر گیا ہے، صلح کر لی ہے، پہلے کہ وہ ہماری گردنوں تک پہنچ جائے اور ہمیں غلام بنا ڈالے اور ہم آزاد بھی نہ رہ سکے، کیوں یہ اچھا نہیں کہ ہم خود چلے جائیں اور ان کے ہاتھ اپنے کلو بنا لیں چلیں اس طرف. تو صفوان بن امیہ کیونکہ اس کا باپ بدر میں مارا گیا تھا اس نے بڑی شدت کی اور اس نے کہا خالد تمہیں شرم کیا تم مجھ سے بات کر رہے ہو, اور اس نے جملے کہا کہ لو لم يبقى خير ما اتبعت ابدا, اگر ساری دنیا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متبع اور فرمان بردار ہو جائے میں تنہا بچ جاؤں تب بھی میں شرم کروں, کیونکہ اس کے باپ اور اس کے چچا بدر کے اندر مارے گئے تھے. تو اس تعصب کے اندر اس نے یہ جملے کہے. خالد مرید نے کہا کہ مجھے تو تم سے امید تھی کہ تم حق ایک تعصب کی آگ میں تو جلے گا, اب دیکھ کتنا بڑا معاملہ ہو گیا, تیرا باپ بدر میں مارا گیا تو کیا حاصل ہوا, آج وہی قوم جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دولت اسلام تو قبول نہ کر سکی تو کم سے کم صلاح تو کر لی, اور یہ صلاح کرنا ہی مکہ کی فتح کا باعث بننے والا ہے, اس لیے کہ جو قوم اتنی ڈر چکی ہے کہ اس نے سارے اپنے جتنے رواسا مارے گئے ان کی عزت کا سودا کر لیا ہے, اب آگے کا کیا معاملہ ہے, لیکن تو اس کو قبول نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں, وہ وہاں سے روانہ ہو گئے. کہتے کہ اسی طرح میری ملاقات ابو جہل کے بیٹے اکریمہ بن ابی جہل جو فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے ان سے ہوئی. میں نے کہا اکریمہ دیکھو سارا مکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر صلح کر رہا ہے, وقت اس بات کا متقاضی ہے, مجھے یوں نظر آتا ہے کیونکہ میں قریش کا سفیر بھی ہوں اور اس عہدے پر میں فائز رہا ہوں, تیرے والد میری تدبر میرے فیصلوں پر میرے صاحب و رائے ہونے پر اعتماد کیا کرتے تھے, اب تو بھی میرا فیصلہ مان کہ جو قوم آج جمع ہو کر مدینے کے والی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صلح کر رہی ہے, مجھے یہ بات اپنے پورے وسوخ سے پتا چل رہی ہے کہ مکہ فتح ہوگا اس سے پہلے کہ ہماری گردنیں ان کے ہاتھوں میں آئے اور وہ ہمارے گردنوں میں توق اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اپنا غلام بنائے اپنا اسیر بنائے, تو عزت بچانے کا ایک ہی موقع ہے کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, ان کی تبلیغ کی باتیں سن لو, متاثر ہونے کی باتیں سن لو, اور بات دل پر لگ جائے تو ایمان لے آؤ, عزت بھی برقرار رہے گی جان بھی بچ جائے گی. اکریمہ بن ابی جہل نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, میرے باپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ بدر میں مارا گیا, کچھ بھی ہو جائے میں مسلمان نہیں ہوگا, یہ اکریمہ بن ابی جہل, لیکن ان کا بھی یہ ایمان لائے کیونکہ آج ان کی شکتی اتنی ہے, یہ خالد بن ولید کو دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ خالد تمہیں شرم آنی چاہیے کہ میرا باپ جس قوم کے مقابلے میں مارا گیا میں اس باپ کے دشمنوں سے صلح کر لوں, یہ نہیں ہو سکتا, کچھ بھی ہو جائے میں ان کے گویا کے معاملات کا اسیر ہو جاؤں, لیکن اس کے باوجود میں اسلام قبول نہیں کروں گا. لیکن اسلام لانے والے واقعات میں آگے انشاءاللہ فتح مکہ کے متصل حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا ایمان کا بیان ہوگا, آپ حضرات اس کو سماعت کریں گے کہ آج ان کی شدت ایسی ہے لیکن میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور شفقت اتنی عظیم ہے کہ آج اکرمہ بن ابی جہل جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لینا پسند نہیں کرتے ہیں یہ وہی ہے کہ جب سرکار نے ان کو محبت سے بلایا تو یہ سب بھول گئے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام لے. بہت میں لڑ رہے تھے لیکن انصاری کے سینے پر چڑھ گئے اور اپنی تلوار لے کر اس کے سینے میں بیوش کر دی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہ گویا کہ اداؤں میں بے شمار رموز اور راز پوشیدہ ہوتے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں سرکار کی مسکراہٹ کو علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں بے شمار رب کریم کے راز کا سمندر موجن ہوتا ہے جسے میرے آقا ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور امت اس کو سہ نہیں سکتی. جب انصاری وہ شہید ہوئے تو سرکار نے دھیمی مسکراہٹ سے مسکرایا, تو ان کے رشتے داروں نے سرکار کی طرف دیکھا کہ حضور آپ کی اس مسکراہٹ کا راز کیا ہے, سرکار نے فرمایا کہ میں اس کی درد و تکلیف پر نہیں مسکرا رہا, میں قاتل اور مقتول دونوں کی قسمت پر مسکرا رہا ہوں. کہا کہ حضور مقتول کی قسمت پر تو مسکراہٹ اور یہ انداز تبسم سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جنت کا مزداق ہو گیا ہے, آپ کے قدموں میں قربان ہوا, آپ کے دین پر قربان ہوا, تو یا رسول اللہ آج حوریں اس کا انتظار کر رہی ہیں اور فرشتے اس کی روح کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں, یعنی یہ انصاری بھی جنتی ہے اور یہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل بھی گویا کہ جنتی ہے, جس طرح بھی اسلام السلام کے ایمان لانے میں چند سال پہلے جو بہت کا واقعہ ہو رہا ہے بہت دفاع ہو رہی ہے اس کے تقاضے, اور یہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل پتہ مکہ سے بالکل سے ایمان لے کر آئے, حالانکہ
ملے
کہ امام نبی کے حق سے سنے ٹوٹ گیا کہ اب کوئی ساتھ میں نہیں آئے گا تنہائی چلو. کہتے جب میں تھوڑا دور گیا تو مجھے عثمان کی طرح نظر آئے. میں نے کہا ان کو کہوں کہ نہ کہوں, یہ بھی وہی جواب دیں گے کیونکہ ان کے رشتے دار بھی بدر اور احد میں مارے گئے. فرمانے میرے سامنے کہا کہ تبلیغ کرنے میں کیا جاتا ہے, ہدایت کی بات کرنے میں کیا جاتا ہے, عثمان کوئی مجھے مار تو نہیں ڈالیں گے, بات کرنے میں کیا جاتا ہے. کہا میں نے عثمان کو روکا اور کہا کہ دیکھو آج پورا مکہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن تھا آج اس نے اپنی پستائی اور کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر ان سے صلح کر لی ہے. عثمان بڑے ذہین فقیر اور گویا کہ مستقیم المزاج شخصیت کے مالک ہو. یاد رکھو میری بصیرت یہ کہتی ہے اور میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ یہ مکہ فتح ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے والی بنیں گے اور ہمیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ ہماری گردنوں پر آئے. اب اس کی حضرت کے حاضر ہو سکتا تم کیا کہتے ہو؟ کہنے میں چلنے لگا تو عثمان نے کہا رک جاؤ میں نہیں چلنے والا ہوں. کہا کہ یہ جملے مجھے میری تعجب کی انتہا نہ رہی کہ عثمان تم کیسے متاثر ہو. میرا دل اس بات کا اعتراف کرتا ہے میں بھی دیکھ رہا تھا کوئی ساتھی نہیں ہے. عالمی ولید کہنے لگے میں بھی دیکھ رہا تھا کہ مجھے بھی کوئی ساتھی مل جائے کیونکہ تنہا یہ منہ لے کر دربار کی سالت میں پہنچنا مجھے گویا کہ مرنا تو گوارا تھا لیکن یہ منہ سرکار کی سلام السلام کی بارگاہ میں دکھانا یہ مجھے گوارا نہیں تھا. اس لیے اپنے سلام کو بہت نہیں کری علی سلام السلام کو بہت دکھ دیے ہیں. لہٰذا میں چاہ رہا تھا کہ ایک عالمی میرے ساتھ ہو جائے کہ میں اسے دیکھوں وہ مجھے دیکھے ایک دھراس بنتا ہے اور کسی چشمکش کے اندر ہم دربار کے سال میں پہنچ جائے اور مجھے یقین ہے کہ جس وقت ہم سرکار کے قدموں کے قریب پہنچیں گے میری بات کر رہا ہوں لیکن ہمیں قریب پہنچنے کے
کاسد دوڑ کر جاتا ہے وہ تینوں وہاں کھڑے دوڑ کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ
سرکار یاد فرماتے ہیں. فرمایا کہ جب یہ جملے ہم نے سنے ہمارا دل نرمی سے بچ پایا, اور حضرت خارجی مریض کہتے ہیں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا. عمر بن عاص تو پہلے ہی چلے گئے, اور فرمایا کہ وہ جلدی سے چلے گئے, اور جا کر میں نے دیکھا کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے. فرمایا جب میں اور قریب پہنچا تو میری نظر حضرت عمر بن عاص پر پڑی کہ وہ جو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دارو قطار رو رہے ہیں اور سرکار اسلام اسلام جل بجل ہیں, سرکار قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے. فرمایا کہ جب میں نے مسجد نبوی کے دروازے سے اپنے آپ کو داخل کیا, سرکار نے مجھے دیکھ کر بڑی دھیمی اور شفیقانہ انداز میں مجھے دیکھ کر مسکراہ. فرمایا کہ وہ مسکراہٹ تھی کہ میرے دل پر ایک بجلی سی گری, اور میں وہیں سے دارو قطار رونے لگا, اور میں نے کہا کہ حضور میں یہیں پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ میں جھوٹا نہیں سچا قاصد بن کر آیا ہوں, اور یہاں کھڑے ہو کر آپ کے دربار میں التماس کرتا ہوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ و اشہد انک رسول اللہ, اس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے پاس کوئی معبود نہیں, اور یہ میرے سامنے جو سراپا جل بدر ہے یہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے خلیفہ ہے. آگے بڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں دروازے سے ایک قدم بڑھاتا ہوں, سرکار تیزی سے آئی, سرکار سلام آیا اور خالد بن ولید سے کہا, خالد میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا, جیسے سرکار کی محبت آنے کے لہجے نے میرے جذبات کو اتنا ابھارا کہ میری ہچکیوں کی انتہا نہ رہی, یعنی زارو قطار رونے لگے. اس پر سرکار نے جملے ارشاد فرمائے, الحمد للہ الذی خدا کا پاک ہے وہ ذات, حمد کے لائق ہے وہ ذات, خالد قد كنت ارى لك عقلا رجوت ان لا يكرمك الا الى الخير. اے خالد میں نہ کہتا تھا کہ تو بڑا سلیم الفطرت آدمی ہے, تیری عقل بڑی دانائی والی ہے, دیکھ آج پاک ہے وہ ذات, حمد کے لائق ہے وہ ذات جس نے تجھے ہدایت دی, اور آج تیری عقل سلیم تجھے خیر کی طرف لے ہی آئی. ہمارے یہ جملے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, اور میں اپنے سر کو جھکا کر رو رہا تھا, اور میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے جانے پر ہاتھ رکھے تھے, مجھے شفقت سے نواز رہے تھے, میں نے بہت میں آپ کو بہت بڑا نقصان دیا. گویا کہ میں نکال ہو جاتا ہوں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں خالی, کوئی بات نہیں, علیہ السلام کو یہ جب کو ماں کا نہ خبر ہو, اسلام گناہوں کو اس طرح ناخبر کے گناہوں اس طرح ختم کر دیتا ہے, اور اس طرح مٹا دیتا ہے کہ اس طرح آگ لکڑی کو جلا سکتے ہیں, اور اس نے اس کو ختم کر پھر بھی عرض حضور آپ گناہوں کو دور فرمائے. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے ارشاد فرمایا, اللہم لخالد خالد ابن ولید, یا اللہ میرے خالد ابن ولید کی مغفرت فرما. کلما اوضع فیہ من سد عن سبیلک, ہر اس گناہ سے اس کی مغفرت فرما جو اس نے تیرے راہ میں روکنے کی, ان تمام سد عن سبیلک جو تیرے راہ کو روکنے کی کوششیں کی تھی, ان تمام گناہوں کو معاف فرما, غلط عزائم کو گویا کہ تیری قدرت سے در بدر کرے, اور اطناب کے تحت میرے خالد کی مغفرت. اور خود اپنی تاریخ بیان فرماتے ہیں, وکانا قدومنا سفر, سفر کے مہینے سرکار کی حضور حاضر ہوا تھا. فرماتے ہیں سنت ثمانی ہجرت کا آٹھواں سال تھا, واللہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یوم اسلم یعدل به احدا من اصحابہ فیما حذبہ. فرماتے ہیں کہ میں سفر کے مہینے ہجرت کے آٹھویں سال مسلمان ہوا, خدا کی قسم جس روز میں ایمان لایا اس وقت سے لے کر اب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بقید حیات رہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سے بڑی مشکل مہم کے لیے میرے سوا کسی صحابی کے انتخاب نہیں. فرمایا کہ میرا ایمان بڑی سے بڑی مشکل سے مشکل مہم رہی, اور اس وقت اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس مشکل مہم کے لیے توجہ فرماتے ہیں, موتا یہ موتا ملک شام میں ایک علاقہ ہے, ایک بسرا ایک بسرا ہے, بسرا تو عراق کا علاقہ ہے, بسرا سیریا ملک شام کا ایک شہر ہے, سینے کے ساتھ کہا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث مبارکہ جو ہے کہ آپ وہاں جس کو میں پیدا ہوا تو میری اس بال اباحت لہا اصول شام, اصول شام کہ ملک شام کے محلات میری والدہ کے لیے روشن کر دی گئے. یعنی جب میں پیدا ہوا تو میری والدہ نے کہا کہ مجھے نور کی ضرورت تھی, یعنی میں نور کی صورت میں ظاہر ہوں, اور اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ میری والدہ مکے میں تھی اور ملک شام کے محلات کو میری والدہ نے دیکھ لی. سکا فرماتا اور اسی احادیث کے اندر یہ لفظ بھی ملتا ہے, جہاں پر شام کا لفظ ہے وہاں پر یہ بھی ہے کہ قصور بسرا, کہ بسرا کے محلات روشن کر لیے گئے. بعض علماء نے کہا کہ شام کا دوسرا نام بسرا ہے, بعض نے کہا کہ نہیں جناب, اس کا ایک خاص خطہ تھا دمشق کو بھی گویا کہ بسرا کے نام سے یاد کیا گیا ہے. کیا یہ ملک شام کا ایک علاقہ ہے جس کا عراق سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کو بسرا کہا جاتا ہے. بسرا کے قریب ایک جگہ ہے موتا کے نام, ملک شام آج دیت ہے, یہاں پر عیسائیت کا طلبہ تھا, قیصر روم کا طلبہ تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیصر روم کے لیے اپنے ایک سفیر اور حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہ ان کا سب بنا دیا روانہ کیا, ان کے ساتھ نے کیا کیا, حرکت بادشاہ تھی ایک گورنر کا علاقہ تھا, اس نے ان کو پکڑا اور اس صحابی رسول سے پوچھا کہ تمہارا کہاں جانے کی جاتا ہے. وہ لگا کہ نہیں میں شام جا رہا ہوں اور قیصر روم کے لیے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خط ہے یہ پیش کر رہا ہوں. وہ کہا جیسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آئی انہوں نے حضرت عمیر کی زبان حارث بن عمیر کی زبان سے سنی تو آپ کے پاؤں بھی باندھ دیے, ہاتھ بھی باندھ دیے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خط مبارک جو تھا اس کو اتار دیا معاذ اللہ, اور حضرت حارث بن عمیر کو شہید کر دیا. خبر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کس وقت جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کی قضا کرنے جا رہے تھے, جو عمرہ نہیں ہوا تھا کہ قضا جو کرنے جا رہے تھے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم لوٹیں گے اس کے انسان کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شام چوپت کے بعد مکہ سے دوبارہ مدینہ منورہ ہے. حارث بن عمیر کے مسئلے کو سرکار نے دوبارہ تازہ کیا, صحابہ کے لشکر کو ترتیب دیا اور موتا کی جنگ کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا. کیونکہ کسی تاریخ کے اندر یہ نہیں کہ کسی ملک کے سفیر کو مار ڈالا جائے, جبکہ نہ وہ انتشار کر رہا ہے نہ وہ شرنگیزی کر رہا ہے. ایک سفیر تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اور اس نے قتل کر کے غلط تاریخ کا رخ دیا اور یہ بدلہ لینا مسلمانوں میں اشد ضروری تھا, اور وہاں پر سارے عیسائیوں کے لیے مسئلہ بھی درد سر تھا کہ جناب شام مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی تھی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مسلمانوں کو وہاں پر تبلیغ سے بھی روکا جا رہا ہے ایک, اور سفیر کو گویا کہ قتل کیا گیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کو ترتیب دیا اور اس غزوے کا نام غزوہ موتا کے نام سے یاد کیا. اس پر 8 ڈگری کے اندر یہ غزوہ لڑا گیا ہے. اس تمام کا خلاصہ میں نے یہاں پر عرض کیا, آنے والے 10 منٹ کی تفصیل میں پیش کروں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جرف, وہاں پر سرکار نے قیام کیا, قافلوں کی ترتیب دی. یہ صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے, قافلوں کی ترتیب دی اور سرکار نے فرمایا دیکھو سب سے پہلا, امام بخاری نے بھی لکھا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جنگ کا جھنڈا سفید بنایا تھا. خیبر میں جنگ کا جو جھنڈا تھا, جو علم تھا, وہ کالے کلر کا تھا, اور غزوہ موتا کے اندر جو جھنڈا ہے وہ سفید کلر کا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سفید جھنڈا دیا حضرت زید بن حارثہ کے حق میں. مسلمانوں کے سلسلات جنگ کے اندر حضرت زید بن حارثہ ہوں گے, اور اگر یہ شہید ہو گئے جعفر بن ابی طالب میرے بھائی ہیں, جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا جائے. فرمادر اور یہ بھی شہید ہو گئے تو جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں دیا جائے. ان تینوں کی شہادتوں کی بشارت پہلے سرکار نے دی. لفظ بھلے یہ تھے کہ اگر یہ شہید ہو گئے اگر یہ شہید ہو گئے, لیکن یہ چوتھا نام سرکار نے دیا کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے مسلمانوں کا قائد ہوگا اور عبادت نہیں ہوگی اور وہ حضرت علی کے فرمائیں گے. سرکار نے جس کا جو نام لیا سرکار نے پہلے حضرت زید بن حارثہ کے ہندو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ مل گئے رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ. اس طرح سے سرکاری طرف سرکاری کے بیٹے مولا کائنات کے بڑے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ یہ اس جنگ میں شہید ہوئے, اور ان کا حال یہ تھا کہ کربلا کے اندر سیدنا عباس کا حال کہ ان کے دونوں بازو کو کاٹ دیا گیا اور انہوں نے جھنڈے کو اپنے منہ میں پکڑا تھا, انہوں نے اپنے گویا کہ چچا کی سروس کو زندہ رکھا, اپنے نایا کی سروس کو زندہ رکھا. حضرت جعفر بن ابی طالب بھی اس جنگ کے اندر ان کا پہلے دایاں ہاتھ شہید ہوا, اپنے جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے پکڑا پایا ہاں شہید ہوا، آپ نے جھنڈے کو اپنے منہ میں پکڑ لیا اور پھر جو ہے کہ اسرائیل میں ایک تیز دھار تیر جو زہر سے جایا ہوا تھا آپ کی پیشانی پر گویا کے مارا، جس سے آپ نے جان کی شہادت کو جوش کروایا اور آپ کا ناجہ مبارک زمین پر گرا، جس کی زمین نے آپ کے ہاتھ کے لیے جنت کے دو سونے کے پر اور ایک پر یہاں لگی، اور بھی صحابہ اس میں شہید ہوئے، لیکن میرے جنت سے سونے کے پر جبریل امین نے علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں رب کریم نے فرمایا کہ سارے میرے بندے اور سارے میرے محبوب کی امت میں شہید تو سب ہوئے، لیکن جب نبی کے گھرانے والے قربانیاں دیتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں ان کی فضیلت آپ سے ممتاز ہوتی ہے، لہٰذا یہ میرے محبوب کا عزیز ہے، نسبی ہے، اہل بیت میں سے ہے، تو اس کو ایسے شانی شوقت سے لے کر آؤ تاکہ اہل بیت کا مقام امت ہو، اس لیے کہا کہ جناب جناب کے بادشاہ اور سردار اہل جتنے قریب حضرت اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ اللہ کو سونے کے پر لگائے گئے اور آپ کو اٹھتے ہوئے گویا کہ جنت میں تشریف لگے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جن جن کو کہا تھا وہ سارے شہید ہوئے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب غزوہ موتا میں شہید ہوئے، ان کے بعد سرکار کے غیور صحابی، انشاءاللہ جب ان کا ذکر آئے گا میں ان کی پوری تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ بہت غیرت مند صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ جو سرکار کے جانور کے پیشاب کی توہین بھی برداشت نہیں کرتے تھے، یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اتنے بڑے عاشق رسول، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہم، یہ وہی صحابی رسول ہیں جو سرکار خیبر سے لوٹے، چند جملے میں اپنی مغفرت اور آپ کی مغفرت کے لیے ذکر کر رہا ہوں، یہ وہ عظیم صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ کہ جب یہ خیبر جب فتح ہوا تو خیبر کے اندر زراعت بہت تھی، زمینی خزانے بہت تھے، سرکار نے فرمایا کہ ہم کاشتکاری کر رہے ہیں تو جہاد کون کرے گا، کیوں نہ ہو کہ بڑے بڑے جو خبیث قسم کے یہودی تھے ان کو خیبر سے نکال دیا گیا، بھگا دیا گیا، انہوں نے کہا ہم گنتی سے کچھ چیزیں لے لیں، فرمایا جو لینا اور نکلو یہاں سے، یا رہنا تم نے نہیں ہے، مدد سے ہی بھگایا خیبر سے بھگایا، سرکار نے کب فرما دیا دیکھے اسلام اعتدال جو باغی تھا اس کو بھگا دیا گیا، کسی اور یہودی کو نہیں مارا گیا، آپ کی تاریخ ہے، آپ سیدنا عمر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جس وقت حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کیا اس وقت بیت المقدس کے قریب یہودی کی آبادی تھی، حضرت عمر نے یہودیوں کو مارا نہیں، یہودیوں کو مارا نہیں کیونکہ وہ جزیہ دینے پر تیار ہو گئے، کو مارا نہیں، آج اسرائیل کو خواتین کر رہا ہے، لیکن ایک ذہنی مریض لوگ ہیں جن کا زمین حقائق کوئی وجود نہیں ہے، ایک بد باطل لوگ ہیں، جہنمی اور کافر لوگ ہیں کہ جن کا دین و دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اسلام جہاں پر اپنے جذبات کو ظاہر کرتا ہے وہاں پر اس کے اندر دین کی روح موجود ہوتی ہے، یہودیوں نے مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا، عمر کی کون آپ کہاں کرتا، آپ بیت المقدس کے قریب سارے یہودیوں کو تباہ کر دیتے، آپ نے نہیں کیا اور ایک خطبہ دیا یہودیوں کو کہ دیکھو اب تم پر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا ہے، تم ہماری رعایا بن گئے ہو، اگر تم ٹیکس اور جزیہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری رکھوالی کریں گے، باہر کرے کوئی دشمن تم پر اٹیک کرے گا تو وہ ہمارا دشمن ہوگا، ہم تمہارا دشمن، اسلام نے جمہوریت کا پیغام دیتا ہے، شام آج کی کتابیں ملتی ہیں شام کی وجوہات پر، اگر آپ دیکھیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہم عنہ نے سیاست کی کیسی رویش کو گویا کہ بابا فرمایا، میں یہاں پر عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ جب یہ یہودیوں کو نکال دیا گیا تو بعض یہودی رہ گئے، تو صحابہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا اور مشاورت رب کریم کو پسند ہے، سرکار کو پسند ہے، سرکار عقل کل ہیں، علم کل ہیں اللہ کے پاس، لیکن پھر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مشاورت لیتے ہیں، تاکہ مشاورت کے اندر برکت ہے، مشاورت کے اندر جمہوریت ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، بادشاہی نظام نہیں ہے کہ وہ مرا تو فہد آیا، بعد مرا تو عبداللہ آیا، عبداللہ مرا تو اس کے 28 بیٹوں میں سے کوئی ایک آیا، پھر اس کے 28 بچے پیدا ہوئے تو اس میں سے کوئی آیا، تو اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں مشاورت ہے، اسلام میں جو زیادہ غلبہ رکھے گا اس کی حکومت ہے، نظم و نسق اسی کا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چاہیے تھا کہ شام کے اندر امام حسن ہی کی حکومت آئی، لیکن شام کے اندر حضرت امیر معاویہ کی حکومت آئی، کیوں؟ وہاں پر حضرت امیر معاویہ کو ووٹ دینے والے لوگ زیادہ تھے، اور اسی لیے حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو قبول بھی کیا کہ جب وہاں کے لوگ انہیں ووٹ دے رہے ہیں وہی منتخب ہے اور 6 مہینے کے بعد خود بھی دستبردار ہو گئے. فرمایا کہ ملک کی شام جیسا علاقہ آپ کے پاس ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نانا کے دین کو نقصان پہنچے, لہٰذا امیر بادیہ سے عرض کی اللہ تعالیٰ سے کہ میں آپ کے سامنے دستبردار ہوتا ہوں. اور وہ حدیث ثابت آ گئی کہ جس وقت امام حسن پیدا ہوئے تھے میرے آقا نے فرمایا تھا, سیدہ فاطمہ سن, یہ میرا بیٹا میری امت کا سید ہے, اللہ اس کی برکت سے مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلاح کروا دے گا. حضرت گرا جب یہودیوں کو نکالا گیا, سرکار کو مشورہ دیا کہ حضور کھیتی باڑی یہاں پر بہت ہے, مال بہت آ سکتا ہے, ہماری حکومت بہت اچھی طریقے سے چل سکتی ہے, ان یہودیوں کو ٹھیکے پر زمینیں دے دیا کہ یہ یہاں پر کھیتی باڑی کریں, 50% یہ لے جائیں, 50% ہمیں دے دیں. سرکار نے یہودیوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم اگر رہنا چاہتے ہو تو یہ زمینیں تم سنبھالو, یہ تمہارے تصور میں رہیں گی, لیکن جو بھی زراعت ہو, جو بھی پھل ہو, جو بھی سمرا ہو اسے فروخت کیا جائے یا اسے تقسیم کیا جائے تو آدھا مرکز جائے گا یعنی مدینہ منورہ, اور آدھا تم رکھو گے. اور مسلمان جب سبزیاں توڑ لیتے کھیتوں میں سے تو یہودی نے آ کے شکایت کی. سرکار نے فرمایا جس مسلمان نے یہودی کی کھیت سے ایک سبزی کا پودا بھی توڑا بغیر پیسے دیے ہوئے تو وہ ہم میں سے نہیں. یہ جمہوریت ہے, یہ انصاف ہے, یہ اعتدال ہے اسلام کا, یہ دستور ہے جن میں کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیش فرما رہے ہیں. آج لبنان پر جو بمباریاں ہو رہی ہیں آپ دیکھیں اس کا صداقت سے کیا تعلق ہے, جمہوریت سے کیا تعلق ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غیور صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم نے اگر کسی یہودی کی فصل سے ایک پودا بھی توڑنا ہے, ایک پتا بھی توڑنا ہے, تو تم نے پہلے پیسے طے کرنے اور اسے پیسے دینے. حالانکہ غلبہ ہو چکا ہے مسلمانوں کا, مسلمان اس پر غالب آ چکے ہیں. جب یہ طے پا گیا کہ 50% مسلمان لے جائیں, 50% یہودی لے جائیں, تو ہم چھوڑیں کس کو؟ سرکار نے اپنے صحابہ میں دیکھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بلایا جن کا ذکر میں پیش کر رہا تھا. انشاءاللہ یہ محبت کی کلمات ہماری زبان میں تو وہ چاشمی نہیں لیکن ان کے نام سے وہ چاشمی, انشاءاللہ یہ کلمات آپ یاد رکھیے گا, یہ میری بھی مقصد کرائیں گے اور آپ کو اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ کو سرکار نے فرمایا کہ تم خیبر کی والی ہو, یعنی اب تم نے ساری دیکھ بھال کر دی ہے, جو مال آئے گا اسے تقسیم کرنا ہے, آدھا مرکز بھیجنا ہے, اور یہ تمہارے ماتحت لوگ ہیں, یہ سواریوں کا سلسلہ ہے, یہ قاصد ہے, خط و کتابت کے ذریعے تمہیں ہمیں آگاہ کرنا ہے. اور یہ حضور ٹھیک ہے, اب پہلے سال تو برابر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا, تقسیم کیا گیا, آدھا مرکز پہنچا دیا. یہودیوں نے دیکھا کہ خیبر ایک زرخیز علاقہ تھا اور اس کے قریب فدق کی وادی ایک زرخیز علاقہ تھا. یہودیوں نے دیکھا کہ جناب اتنا مال محنت ہم کرتے ہیں, 50% مسلمان لے جاتے ہیں, کیا کیا جائے گا, کچھ نہیں کر سکتے ہیں, کچھ کریں گے تو یہ مار کے بھگائیں گے, یہاں سے رہنا بھی مشکل ہو جائے گا, یہ تو ان کا احسان ہے کہ رہنے بھی دے رہے ہیں, ہمیں سارے تصرف بھی دے دیا ہے اور ہم اپنی عبادت بھی کر رہے ہیں, کوئی اس میں روک ٹوک نہیں ہے. تو کب کیوں نہ ہو سٹی ناظم کو خرید لیا جائے, اور پرانے والے ٹھیکیدار نے بھی کمایا تو ہمارا ٹھیکیدار بھی کمائے, کھودتے رہو کھودتے رہو, جو بجٹ پاس ہو جائے, جو بجٹ پاس ہونے کے بعد پھر اتنا آپ نے دیکھا ہے ابھی وہ کلفٹن پر جو انڈر پاس بنا ہے اس سے گزرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسا 50 سال پہلے بنا تھا, اور جو باتھ روموں میں ٹائلیں لگتی ہیں وہ دیواروں پر ٹائلیں لگی, وہ کہیں لگی ہے تو کہیں نہیں لگی, اور یوں حال ہے کہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں, لیکن وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی آفتا تھے. عبداللہ بن رواحہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے, دروازے پر خادم نے کہا کہ حضور یہودیوں کی طرف سے جو سب سے بڑے تاجر ہوا ہے آپ نے کہا بھیجیے. اب بھیجیے کہنا تھا کہ جناب تھال پہ تھال آنا شروع ہوتے, کسی میں سونا تھا, کسی میں چاندی تھی, کسی میں اعلی نسل کے کھجور تھے, اور تمام لا کر ڈھیر کر دیے قدموں کے اندر. آپ نے فرمایا کتنے بھی ہیں, کہا کہ حضور آپ کا تحفہ ہے, آپ علاقے میں ایسے کیوں آئے ہیں, تو ہم نے کہا کہ آپ ہمارے علاقے کے ہیں, آپ کتنی خدمات ہیں, اور آپ تو ہمارے لیے ایک رحمت ہے کہ آپ کے صدقے بارشیں ہوا کرے گی اور آپ کے صدقے حفاظت ہوا کرے گی, اور بس آپ ہماری طرف مت دیکھیے گا لیکن ہم آپ کی طرف ضرور دیکھیں گے. تو لہٰذا حضور یہ آپ کے لیے نظرانہ ہے, یہ نہیں, یہودیوں کی بالکل یہی پالیسی تھی, لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیے گئے. آپ نے فرمایا یہ چیزیں کیا, فرمایا تحفہ تحفہ, فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں, مجھے اس کی حاجت نہیں, کا اس کے بس تم چاہتے کیا ہو؟ فرمایا کہ حضور بس وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت اناج تولا جائے, کھجور تولے جائیں, تو اور یہ تمام معاملات ہو رہے ہوں تو موبائل وہاں چلے گئے, کاروائیاں ہو رہی ہے, تو کہا کہ حضور آپ اس وقت مت آئیے گا, اس وقت مت آئیے گا, لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں آپ کا جو حصہ ہے وہ آپ کو پہنچے گا, اور آپ کے مرکز کا جو حصہ ہے وہ مرکز کو پہنچے گا. آپ نے تلوار کی پھینکتے ہوئے فرمایا کہ میں تو یہاں ایک ساتھ میں ہی رکنا چاہتا ہوں, اور میرا دل اب چاہتا ہے کہ میں اڑ کر مدینے پہنچ جاؤں, لیکن میرے آقا کا حکم ہے میں یہاں پر بیٹھا ہوں. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میرا سکون یہ ہے, تم یہ دیکھ کر مجھے متاثر کرو گے؟ فرمایا نہیں, میرا جسم یہاں پر ہے, میری جان میرا سکون تو مدینے میں ہے. فرمایا کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ میں مدینے چلا جاؤں اور مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. کہ آپ اپنی خیر چاہتے ہو تو یہ تمام چیزیں اٹھاؤ, یہاں سے دفاع ہو جاؤ. یہ وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ہے کہ جن کے جسم پر کپڑا ہے تو وہ بھی پیبند لگا ہوا ہے, سوکھی روٹی کھا رہے ہیں, سامنے اعلیٰ انتظام ہے, لیکن فرماتے ہیں کہ میں یہ روٹی اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں زندہ رہوں, اس روٹی میں میرا سکون نہیں, میرا سکون میرے محبوب کی ذات میں, ان کے دیدار میں ہے, ان کے شہر پاک میں ہے, اور میرا سکون وہیں پر ہے. میں ان کو ہوں اگر میرے بس میں ہو تو میں اڑ کر ابھی اپنے بندے کے قدموں میں پہنچ جاؤں اور فرما اٹھاؤ یہاں سے پتہ ہو جاؤ, اس کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. تو یہ ہے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ, کہ جنہوں نے اللہ کی تلوار, اللہ کی تلوار ہوا کریم کے برابر اکبر جعفر طارق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی محبت, ان کی زیارت, ان کی محبت اہل بیت کے فیض کو ہم پر جاری و ساری فرما. مولا کریم ہمارے بھائی دور دراز سے تشریف لائے, اتنی عظیم عظیم ہستیوں کا نام لیا ہے, اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا نام ہی وظیفہ ہے, جن کا میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بیمار ہو ان کا نام پڑھ پڑھ کر دم کریں. آپ ہمارے پشتوں کے اندر جب کوئی شخص قرآن نہیں پڑھ سکتا, وہ جتنے اولیاء کاملین گزرے ہیں ان کا نام ذکر کرتا تھا, یہ فلا بابا, فلا پی, فلا پی, فلا بزرگ, فلا بزرگ, یہ پڑھ کر جنات والے پر دم کرتا ہے تو جنان بھاگ جاتا ہے. یہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں کہ جن کا نام ہی خدا کا وظیفہ ہے, جن کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے. مولا کریم ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی ان ذکر کا ذاکر بنا دے. مولا کریم حاضرہ نے میں پھر اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی مرادوں کے ساتھ, اپنے وجود کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوئے, دلوں میں بے شمار جذبات, بے شمار مسائل, بے شمار مشکلات کا حل رکھتے ہیں. مولا کریم مولا علی مشکل کشا کے برادر محترم کی برکت سے تمام مشکل کشائی فرما, جائز مراد فرما, جو بیمار ہے انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو روحانی امراض مبتلا ہے مولا کریم جو روحانی مرض سے شفا عطا فرما. مولا کریم جو رزق کے لیے کوشا ہیں ان کے رزق کے لیے مزید ذرائع مہیا فرما, مزید برکتیں عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما. جو جائز مقاصد, کاروباری مسائل, گھریلو مسائل, دیگر مسائل جو ہیں مولا کریم, یہ تو وہ نام ہیں, یہ نام لیا جائیں تو طوفان ٹل جاتا ہے, بلائیں دور ہو جاتی ہیں. ان ناموں کی برکتوں سے مولا کریم ہم سے زمینی آسمانی تمام بلا و آفات سے ان نام حضرات سارے مقدس فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت امام موسیٰ علیہ رحمت کے کلام کو گنگنائیے اور پڑھیے اس فکر کے ساتھ کہ جب ہم اس شعر کو پڑھیں تو ہماری توجہ کامل طور پر گنبد خضرہ کی طرف پہنچ جائے. کاش ہماری نظر میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں وہ منظر کشی ہو رہی ہو کہ حضرت عمر بن عاص، حضرت خالد بن ولید، حضرت عثمان بن طلحہ، عرب کی تپتی ہوئی دھوپ ہے اور صحرا ہے اور اس میں مسجد نبوی ہے اور یہ شخصیات بڑا وجیہ چہرہ، گھنی داڑھی، لمبا قد، کندھے پر قمیص کے طور پر ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے، سفید چادر کا ایک تہبند ہے اور چمڑے کی، اونٹ کے چمڑے کی بنی ہوئی ایک ساخ کی چپل آپ نے پہنی ہوئی ہے اور سر مقدس کو جھکائے ہوئے دربار کے سالت میں حاضر ہو رہے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جلوگر ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریف ہیں، انتہائی منور اور تابع ہیں. سورج بھی اسی قدم کی بھیک لے کر روشنی دے رہا ہے، چاند بھی اسی قدم کی روشنی سے بھیک لے رہا ہے. اس مقدس تصور کو دل و دماغ میں جماتے ہوئے سر کو جھکا لیجیے، سر کی آنکھوں کو بند کیجیے، دل کی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کیجیے اور مل کر پڑھ لیجیے. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خير خلق الله كلهم مولاي آمين يا رب العالمين جاہ طہا و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. ایک دفعہ قبولیت کی نیت کرتے ہوئے کہ جتنے مسلمان بھائی آئے ہیں اور بالخصوص مجمن ہزار کی حاضری بھی مقبول ہو، کلمہ حق کو بلند فرما لیجیے، لا الہ الا اللہ